أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. بالقدر بجي محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولادت با سعادت و نورانی امام عصر و زمان قطب عالم امکان حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مبارکباد آپ تمام مومنین کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام عصر کے حقیقی جانصاروں میں سے قرار دے اور ہمیں ان کی راہیں ہموار کرنے والوں اور ان کے سچے ناصروں میں سے قرار دے. عزیزان گرامی، امام عصر علیہ السلام کے حوالے سے کئی جہات سے گفتگو کی جاتی ہے. بنیادی طور پر تمام انسانیت میں، تمام آسمانی ادیان میں اور تمام مسالک اسلامیہ میں آخری زمانے سے متعلق جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہر مکتب میں اور ہر دین میں ایک منجی یعنی نجات دہندہ کا تصور موجود ہے، اور یہ منجی یعنی نجات دہندہ مختلف ناموں سے اور مختلف تعبیروں سے بیان کیا گیا ہے. اور اگر دقت نظر سے ان تمام متن کا مطالعہ کیا جائے تو جو حقیقت ہمیں دین اسلام میں منجی عالم بشری کے حوالے سے ملتی ہے اور جو تفصیل ہمیں نظر آتی ہے وہ ادھر من الشمس ہے اور سب سے زیادہ واضح اور کھلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ہی حقیقت میں ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اور جب تک یہ پوری دنیا پہ نہیں چھا جاتا، پوری دنیا پہ غلبہ حاصل نہیں کر لیتا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. ارشاد رب العزت ہوا: هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظهره على الدین کلہ، تاکہ اس دین آخر کو کیا کرے، ادیان عالم پہ غلبہ عطا کرے. یہاں ظاہر سے مراد لیو دے رہو، ظاہر سے مراد شو آف کرنا نہیں، دکھانا نہیں ہے، بلکہ کیا غلبہ عطا کرنا. اور ہمیں معلوم ہے کہ سرکار کی زندگی میں اور آئمہ کی زندگی میں گیارہویں امام تک، اور جب تک بارہویں امام ہمارے غیبت میں نہیں گئے تو اس وقت تک دین کو کامل غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا. اور یہ جو آیت قرآنیہ ہے کہ جس میں کہا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹ جانے کے لیے، کہ باطل آج بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے، تو یقیناً یہ اس آخری زمانے سے متعلق ہے کہ جب دین مکمل غلبہ حاصل کر لے گا، ادیان عالم پہ چھا جائے گا اور ولایت کا سکہ جم جائے گا اور قرآنی نظام نافذ ہو جائے گا. اور یقیناً یہ زمانہ ہے میرے اور آپ کے امام امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
میں دوسرے ادیان کو چھوڑ کر صرف جو بنیادی بحث مسلمانوں کے درمیان ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق، وہ دو حصوں میں منقسم ہے. امام مہدی کے آنے پر، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دینے پر، ظلم و ستم کے خاتمے پر، ان کے نسل جناب فاطمہ الزہرا سے ہونے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. المہدی من ولد فاطمہ، جناب فاطمہ الزہرا کے اولاد سے ہوں گے، اور آپ کا سلسلہ، آپ کا حسب نسب معلوم ہے. آپ کیا کام کریں گے یہ بھی تقریباً کلیات کے تحت تمام مسالک اسلامیہ اس کو قبول کرتے ہیں. جو بنیادی اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان امام مہدی کی ذات پر، اختلاف سے مراد اختلاف علمی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا امام مہدی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں یا نہیں لائے ہیں، بعد میں وہ پیدا ہوں گے اور دنیا میں تشریف لائیں گے. عامت المسلمین کا قول یہ ہے کہ امام زمانہ پیدا ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور اس کے لیے تاریخ بھی اور قرآن بھی اور روایات بھی شاہد ہیں کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اس وقت پردے غیب میں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ پردے غیب میں ہونے کا مطلب یہ کہ آپ حیات رکھتے ہیں، حی ہیں اور حاضر ہیں، ناظر ہیں، وہ تمام صفات جو آئمہ کے لیے ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ہمارے یہاں دو القابات پر امام کے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. یوں تو امام کا جو لقب قائم ہے، قیام کرنے والا، وہ تو اپنی جگہ مشخصات میں سے ہے، ممتاز اور خصائص سے تعلق رکھتا ہے. اہل بیت کے اپنے کچھ مشترکہ فضائل ہیں اور کچھ خاص فضائل ہیں. امام زمانہ کی بھی اسی طرح کچھ خاص فضائل ہیں جن کو خصائص المہدویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی یہ فضائل کسی اور امام میں نہیں پائے جاتے. مثلا آپ کی طولان عمر کا ہونا کسی اور امام سے مخصوص نہیں ہے، آپ کا قائم ہونا کسی اور سے مخصوص نہیں ہے. لفظ قائم آئے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے ادب و احترام میں، کسی اور امام سے مخصوص نہیں ہے. آپ دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، کسی اور امام سے مخصوص نہیں ہے. آپ کے زمانے میں رجت ہوگی، آئمہ تشریف لائیں گے، یہ کسی اور امام سے مخصوص نہیں ہے. آئمہ کے اپنے اپنے کچھ خاص فضائل ہیں، امام زمانہ کے اپنے خاص فضائل ہیں جن کو خصائص المہدویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان خصائص میں سے دو خصوصیت ایسی ہیں کہ جو ادھر میرا شمس ہیں اور جس پر میں آج تھوڑا قدر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے امام کا موجود اور موعود ہونا. توجہ رکھیے گا، امام موجود ہیں، موجود ہیں، ان کا وجود ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، جسمانی لحاظ سے موجود ہیں، وجود رکھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ موعود بھی ہیں. اہل سنت اور ہمارے درمیان ایک چیز کامن ہے کہ امام مہدی موعود ہیں، موعود ہیں، جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. وہ نرید ان نمن، سور قصص کی پانچویں آیت، وہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، جن لوگوں کو کمزور بنائے کہ ہمارا ارادہ یہ ہم احسان کریں ان پر. یہ کون سا احسان ہے؟ یہ وہی احسان ہے کہ جس کو خدا نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان میں سے، مومنین کے درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. وہی احسان جو نبوت کے ابعاث کے لیے ہے، وہی احسان در حقیقت امام زمانہ کی امامت کے لیے ہے. اس بنا پر ونرید ان نمن، ہم احسان کر رہے ہیں، منت گزاری کر رہے ہیں، علی الذین، ان لوگوں پر جن کو کمزور بنایا گیا ہے. الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ، ہم ان کو امام اور وارث قرار دیں گے. یہ کیا وعدہ ہے اللہ کا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے, زبور میں لکھ دیا ہے, یعنی زبور کے بعد یعنی مشیت الہی نے فیصلہ کر لیا ہے, اَنَّ الْأَرْضَ کہ زمین کے وارث يَرِثُهَا کون وارث بنیں گے, عبادی الصالحون جو میرے صالح بندے ہوں گے وہ زمین کے وارث ہوں گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس امام کا وعدہ ہے, اور یہ وعدے کا جو پہلو ہے اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں, ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک افتراق ہے, فرق ہے ہمارے اور عقیدے میں, ہمارے عقیدے میں اور اہل سنت کے عقیدے میں, وہ موجود کا ہے. ہم امام کو موعود بھی مانتے ہیں اور موجود بھی مانتے ہیں, یہ ہمارا امتیاز ہے. ہم ہر خلیفہ کی بائت کرنے والے نہیں ہیں, توجہ رکھیے گا, ہم اس کی بائت کرنے والے ہیں جو بلا فصل ہے. یہ بلا فصل کا عقیدہ در حقیقت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک زندہ امام کی تقلید کرنی ہے جو ظاہری حیات بھی رکھتا ہے اور باطنی حیات بھی رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان آنے والوں, دعوت قبول کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی کہ جب وہ تمہیں دعوت دیں تو یہ دعوت تمہیں حیات دینے والی ہے, نجات دینے والی ہے. تو یہ رسول کے لیے بھی مخصوص ہے اور آل رسول کے لیے بھی مخصوص ہے کہ رسول اگر دعوت دیں تو وہ بھی حیات دینے والی ہے, اور آل رسول سے کوئی امام من جانب اللہ ہو تو وہ اگر دعوت دے رہا ہے تو وہ بھی حیات دینے والی ہے. اس بنا پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت کیا ہیں, موجود ہیں اور موعود بھی ہیں. یہ وہ نقطہ ہے کہ جو در حقیقت ہماری فکروں کو تبدیل کرنے والا ہے. ہم امام کو موجود مانتے ہیں یا موعود مانتے ہیں یا دونوں مانتے ہیں. صحیح عقیدہ مہدوی یہ ہے کہ امام کو موعود بھی مانا جائے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, اور موجود بھی مانا جائے. ہم امام غائب کے ماننے والے نہیں ہیں. امام غائب نہیں ہوتا, توجہ رکھیے گا, امام غائب نہیں ہوتا. امام در حقیقت یہ بحث ہے اصول کافی میں اور دوسری روایات میں ہے کہ امام حالت غفلت میں نہیں ہوتا, توجہ رکھیے گا. بالکل مثال ایسے ہی ہے, اس کو بہت آسان زبان میں کہوں کہ جیسے یہ آپ نے محفل کا سماع کیا ہوا ہے, قمقمے یہاں جگمگا رہے ہیں, ذوب آشیں ہو رہی ہیں, یہ سب کہاں سے سلسلہ چل رہا ہے, یہ الیکٹریسٹی کہاں سے آ رہی ہے, ایک مین پاور سے آ رہی ہے. اگر یہی آف ہو جائے تو یہ سارے قمقمے خاموش ہو جائیں گے, یہ سارے قمقمے خاموش ہو جائیں گے, یہ سارا نور و ذوباشیاں سب اندھیری اور تاریکی میں تبدیل ہو جائے گا. امام عالم انسان کا قطب ہے, توجہ رکھے گا, قطب عالم امکان ہے, حجت دوراں ہیں, توجہ رکھے گا. میں نے کسی موقع پر امامت کو اور امام کو گریویٹی سے تشبیہ دی تھی, اور اس کو پروف کیا تھا کہ امام جو ہے در حقیقت وہ گریویٹی پر حاوی ہے. اگر دنیا میں اگر کوئی گریویٹی ہے تو وہ امام کے وجود سے ہے, توجہ رکھے گا. اس لیے کہ روایات ملتا ہے شہد میں جو شیرینی آتی ہے وہ ذکر آل محمد پر صلوات کے ذریعے سے آتی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے جو ہے پوری زمانے کے حیات وابستہ. جی ہاں, جس طرح ایک بٹن سے ہزاروں بلبوں کی حیات و تاریکی وابستہ ہوتی ہے, اسی طرح جس کو خدا حجت قرار دے, جس کو قطب قرار دے, جس کو امام اور حجت دورہ قرار دے, اس کے وجود سے جس کو ہم خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں, بے یوم نہیں روز قل ورا وثبتت الارض والسماء وثبتت بہ الارض والسماء, جس کے وجود سے زمین زمین ہے, آسمان آسمان ہے, اسے امام دورہ کہا جاتا ہے. جس کے وجود سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے, توجہ رکھے گا, اسے امام زمان کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لوگ کہتے ہیں کہ امام علی رزق تقسیم کرتے ہیں, عقیدے بنا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مولا علی کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ مولا علی کے خادم ملائکہ کا کام ہے کہ وہ رزق تقسیم کریں. رزق تقسیم کرنے والے کو علی نہیں کہا جاتا, رزق جس کے ذریعے سے تقسیم ہوتا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. رزق کس کو کتنا ملے اسے امام زمانہ کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد.
پوری
ایک بحث ہے کہ کس طرح امام زمانہ مشخص فرماتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے, اور آج کی شب کے جو فضائل ہیں اس کو شب قدر کے معادل قرار دیا گیا ہے, اور اہل بیت نے کہا یہ شب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اور اس شب کی اپنی فضیلت ہے, یعنی امام زمانہ کی ولادت سے پہلے اس شب کی اپنی برکت موجود ہے, کہ اس کو شب براءت کہا جاتا ہے. براءت یعنی آزادی کی رات, نجات کی رات, حیات کی رات. جیسے کوئی انسان قید خانے میں ہو, سزائے موت کا اعلان کر دیا جائے اور پھر سے اچانک سے رقعہ لکھ کے دیا جائے کہ تمہیں چھوڑ دیا, ایک آرڈر آ جائے سرکاری, یہ سرکاری آرڈر جو ہے اس کو براءت کہا جاتا ہے, یعنی آزادی, بری ہو گئے ہو تم, آزاد ہو گئے ہو, چنگل سے رہا ہو گئے. آج کی شب در حقیقت کیسی شب ہے؟ یہ آزادی کی رات ہے, اپنے نفسوں سے, اپنی خواہشات نفسانی سے اور شیطان کی قید سے آزادی کی رات ہے. یہ وہی منا سکتا ہے کہ جو چاہتا ہو کہ آج کی رات ان تمام قیود سے آزاد ہو جائے, ان تمام اسیروں سے, ان تمام اسارت اور قید سے آزاد ہو جائے. ایزان گرامی, تو عرض کر رہا تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود بھی ہوں موجود بھی ہیں, امام غائب نہیں ہوتا, امام موجود ہے, زمین و آسمان اس کے سامنے ہیں. اگر مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کو کے راستوں کو جاننے والا ہوں, تو یہ امام زمانہ کے لیے بھی ثابت ہے کہ وہ زمین و آسمان کے راستوں کو جانے. امام غائب نہیں ہے, توجہ رکھے گا, بلکہ در حقیقت ہم اس کی نسبت غائب ہیں. غائب اسے کہا جاتا ہے جو موجود نہ ہو, یعنی جس کو اپنے وظائف کا علم نہ ہو اسے کرنا کیا ہے. ممکن ہے ایک شخص کلاس میں آ جائے, لیکن کلاس میں آنے کے بعد وہ جو لیکچر دیا جا رہا ہے اس کو سنے نہ سنے, تو ٹیچر کہے گا یہ اس کا موجود ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے, یہ نہ بھی آتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. کچھ لوگ جسمانی حیات رکھتے ہیں, توجہ رکھیے گا, کچھ لوگ ظاہری حیات رکھتے ہیں لیکن وہ باطنی حیات کے مالک نہیں ہوتے. غائب کسے کہا جاتا ہے؟ غائب جس کو جہاں موجود ہونا چاہیے. مثلا آپ یہاں موجود ہیں, آپ گھر سے غائب ہیں, آپ مسجد میں موجود ہیں, مسجد سے باہر سے غائب. کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں. موجود ہیں یعنی جہاں مثلا آپ کا وجود ہے, جہاں آپ کی عقل ہے, جہاں آپ کا احساس ہے, جہاں آپ کا شعور ہے, اس کو وجود کہا جاتا ہے. غائب در حقیقت اس کی نسبت سے, نسبی مفہوم ہے غیبت. وجود حقیقی مفہوم ہے, غیبت نسبی مفہوم ہے. عزیزان گرامی, یعنی اگر غیبت کو سمجھنا ہے تو وجود کو سمجھنا ہوگا, وجود کو سمجھنا ہے تو غائب ہونے کو سمجھنا ہوگا. لہذا اگر وجود سمجھ میں آ جائے تو پھر غائب ہونا یا غیبت بھی سمجھ میں آ جائے گی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر سلوان.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
وعجل فرجهم اگر باہم مشترک انداز سے اگر پڑھا جائے تو امام کی آپ جو درخواست ہے اس پہ بھی عمل پیرا ہوں گے, کیونکہ امام نے درخواست کی ہے اپنے شیعوں سے اکثر بالتعجیل الفرج, میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرو. لہٰذا جب بھی صلوات بھیجے وعجل فرج ہوں, باہم مشترک انداز سے بھیجے, درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
امام موجود ہے, ہم غائب ہیں, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا علم نہیں ہے. ایک طالب علم جو کلاس میں آتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ مجھے لیکچر میں حاضر ہونا چاہیے, مجھے مثلا فلاں جگہ حاضر ہونا چاہیے, یعنی ذمہ داری کی ادائیگی کا نام در حقیقت موجود ہونا. آپ یہاں موجود ہیں یعنی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ مجھے آج کی شب مسجد میں ہونا چاہیے, عبادت میں ہونا چاہیے, ایسی گفتگو میں ہونا چاہیے جو میرے ایمان کو جلا بخشے, میرے ایمان کو مستحکم کرے. یہ آپ کا موجود ہونا کیا ہے؟ یہ آپ کے غائب ہونے کے برعکس ہے. ممکن ہے کوئی شخص یہاں پہ موجود ہو معذرت کے ساتھ, لیکن اس کی توجہ یا نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, یعنی اس کا وجود, اس کا شعور, اس کا ارادہ, اس کا عزم, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو امام در حقیقت غائب نہیں ہو سکتا. امام کی جو غیبت ہے وہ ہماری نسبت سے ہے کہ جب امت اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے, جب امت اپنے وظائف پر عمل نہ کرے, تو در حقیقت کیا ہے, وہ امت غائب ہو جاتی ہے. امام تو موجود ہے, امام تو اسی طرح زندگی گزار رہا ہے جیسے عام انسان زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ روایات میں آیا ہے کہ جب ظہور ہوگا امام زمانہ کا تو ہم امام زمانہ کو پہچان لیں گے، ارے ان صاحب کو تو میں جانتا ہوں، ان سے تو فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی، ہم امام کو دیکھتے ہیں، دیکھا ہوگا زندگی میں ایک بار دو بار، اب جتنی بھی توفیق ہوئی ہو، لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف کے واقعے میں اور امام زمانے کے ظہور بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، اور بہت سی آیات جو حضرت یوسف کے قصے میں آئی ہیں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔ موقع نہیں کہ میں ان کو یہاں پہ بازگو کروں، تو عرض کر رہا تھا کہ امام غائب نہیں ہیں، امت جب اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی اختیار کرے تو امت غائب ہوتی ہے، امام غائب نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں امام کو موجود بھی سمجھنا ہے اور موعود بھی سمجھنا ہے۔ جو صرف موعود سمجھتا ہے وہ کہتا ہے امام غائب ہیں، امام ظہور کریں گے اور اس کے بعد سارے امام آ کے کام کریں گے، لیکن جو موجود سمجھتا ہے امام کو، وہ اس کا مطلب یہ کہ امام کو حاضر و ناظر سمجھ رہا ہے، وہ امام کو آگاہ سمجھ رہا ہے، وہ امام کو شہید سمجھ رہا ہے، ہمارے اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ متوجہ ہیں، وہ آگاہ ہے، وہ اٹینشن رکھتا ہے امام کی نسبت۔ ایک مرحلہ تو یہ، لہذا یہ جو موجود اور موعود کا مسئلہ ہے یہ ہماری معرفت کی ڈائریکشن کو چینج کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی معرفت ہوتی ہے لیکن اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جب امام آئیں گے ٹھیک ہے ہم منتظر ہیں، امام آئیں گے خود کام کریں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو امام کے لیے ابھی سے کام کر رہے ہیں، ابھی سے کام کر کے امام کو موجود مان رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ روایات میں اور آیات میں، معذرت چاہتا ہوں، احادیث میں اور دعاؤں میں جن چیزوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک دو، امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی تاکید کی گئی کہ آپ امام زمانہ کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ خدا آپ کو نورانی زمانہ دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے ممکن ہے تم زندہ رہو، ممکن ہے زندہ نہ رہو۔ بہت سے لوگ تھے جو بہت چاہنے والے تھے دنیا میں نہ رہے، امام کا ظہور نہیں ہو سکا، اور نہ جانے دعا تو یہ کہ ہماری زندگی میں ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری زندگی میں ہو، سکتا ہے سالوں، کئی سالوں کے بعد ہو، کئی ہزار سال بعد ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہرحال امام کو بھی علم نہیں ہے، جب خدا اذن کرے گا تو امام کو علم ہوگا اور آپ ظہور فرمائیں گے۔ لہذا امام کے لیے کام کرنے کا جذبہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے کہا کہ امام کے ناصر بننے کی کوشش کرو، صحابی بننے کی کوشش نہ کرو۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو امام کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، ایمان کی حالت پر امام کے ساتھ رہتا ہے اور اسی ایمان کی حالت پہ مر جاتا ہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہم اجعلنی من اصحابہ، نہیں، اللہم اجعلنی من انصارہ، امام کے ناصروں میں سے قرار دے۔ امام کے بہت سارے اصحاب تھے جو مدینے میں تھے لیکن وہ ناصر نہیں بنے، وہ سب مدینے میں رہ گئے، ناصر بہت کم لوگ بنے۔ بہت سے ناصر ایسے تھے جو صحابی نہیں تھے، بعد میں صحابی بنے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ روایات میں اور احادیث میں جس چیز کی تاکید کی گئی وہ کہ امام کے ناصر، اللہم اجعلنی من انصاری، دعا عہد جو ہم پڑھتے ہیں، آج کی شب بھی پڑھی جاتی ہے، صبح بھی پڑھی جاتی ہے، مستحب ہر نماز فجر کے بعد، اس میں کیا ہے؟ پہلا جملہ یہی، آٹھ گروہ، آٹھ ٹیم ورک امام نے بیان کیے ہیں کہ ٹیم ورک آٹھ قسم کے ہونے چاہیے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ پہلا گروہ، پہلی ٹیم جو کام کرے امام کے لیے وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من انصارہی، ان کے ناصر بنے۔ ایک بات یہ کہ اللہم اجعلنی، خدا مجھے قرار دے، من انصاری، انصار ناصر کی جمع ہے، یعنی ناصر ایک، ناصرین انصار کئی، اس کا مطلب کہ امام خود کہنا چاہ رہے ہیں امام زمانہ کے لیے ٹیم ورک کی صورت میں کام کرو، گروہ کی صورت میں کام کرو، گروپس کی صورت میں کام کرو، ہم فکر افراد جمع ہوں اور امام کے لیے کام کریں، انڈیویجولی، انفرادی طور پر نہیں، مشترکہ طور پہ تمہیں کام کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور پھر جس ٹیم کا پہلے، سب سے پہلے نام لیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ امام کا ناصر بننا ہے، مددگار بننا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں امام کے کیسے ناصر بن سکتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے آج کی شب کرنا چاہیے۔ آیت اللہ بہاؤالدین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب آپ نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو شروع کی کچھ رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد شاید گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا یہ کم و بیش غور و فکر کیا کرتے تھے. ان کی نماز شب ایسی نماز شب نہیں ہوتی تھی عبداللہ بہدین مرحوم کہ صرف نماز پڑھی اور ختم ہو گئی, نہیں, عرفا کی جو نماز شب ہوتی ہے وہ غور و فکر کے ساتھ ہوتی ہے. تو کسی نے پوچھا یہ کیسی نمازیں پڑھتے, کہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. آج کی شب بیٹھیں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ خلوت و تنہائی میں جائیں, سوچیں کہ کیا میں اپنے امام زمانے کے لیے مفید ہوں, کیا اگر اس وقت میرا امام آ جائے تو میں ان کے لیے مفید ہوں, کارآمد ہوں, کوئی پازیٹیو کام کر سکتا ہوں ان کے لیے. آپ کوئی بھی ہوں, کوئی بھی شعبہ ہو آپ کا, آپ ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, خادم ہیں, تجارت کرتے ہیں, بینک میں ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ملازم ہیں, کہیں کوئی بھی آپ کا شعبہ ہو, آپ یہ دیکھیں آپ اپنے امام زمانے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ کہ جو در حقیقت موعود سے اور موجود سے مربوط ہے. جو صرف موجود مانتا ہے وہ امام کو موعود بھی مانتا ہے, لیکن جو موعود مانتا ہے وہ موجود نہیں مانتا. اور پھر دونوں کی جو میں نے کہا یہ دونوں ڈائریکشن چینج کرنے والی معرفت کی, جو موعود مانے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے امام آئے گا, بیٹھے رہو ابھی, ٹھیک ہے ہو جائے گا, دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے کر لیں گے. لیکن جو موجود مان رہے ہیں, امام وجود ایگزسٹ کرتا ہے, وجود رکھتا ہے, وہ غائب نہیں, ہم غائب ہیں کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے پہلے تو یہ اختیار کرنے والے ہیں, ہم جو ہیں اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنے والے نہیں ہیں, وظائف کو پورا کرنے والے نہیں ہیں. لہذا یہ موجود ماننا جو ہے وہ میری معرفت کی ڈائریکشن کو چینج کرے گا. میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا نشست و برخاست, میرا گھر, میرا بار, میری زندگی, ہر چیز میری پھر امام کی در حقیقت قطب کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کرے گی. مل کے درود بھیجے محمد والے وہاں گرامی. ایک اور چیز کہ جو روایات میں ہمیں کثرت سے ملتا ہے کہ دین سے متمسک رہو, یہ دین سے متمسک رہنے کا کیا فلسفہ ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ دین کی ایمان کی اتنی تاکید کی گئی کہ جو ایمان والا ہوگا, دین والا ہوگا, دین پر پریکٹس کرنے والا ہوگا صحیح معنی میں, وہی امام کا ساتھ دینے والا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سگنل نہیں آ رہے, آپ کہتے ہیں کھڑکی کے پاس چلا جاؤں, دروازے میں چلا جاؤں, صحن میں باہر نکل جاؤں, روڈ پہ باہر آ جاؤں, سگنل آ جائے, نہیں آ رہے ہوتے, کبھی موبائل کو اوپر نیچے کرتے ہیں کہیں کہیں سے سگنل آ جائے, سگنل کیچ کر سکے. سگنل جو بھیج رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹاور, وہ اپنی اسپیڈ سے بھیج رہا ہے, ریسیور میں در حقیقت کمی واقع ہو رہی ہے. آپ کسی ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی در حقیقت حجاب, رکاوٹ یا معنی در حقیقت اس موجوں کو یا اس ویوز کو روک رہی ہیں. اب ممکن ہے کہ آپ کہیں گے کہ سگنل ویک ہو رہے ہیں, سگنل ٹاور سے ویک ہو رہے ہیں, یہ سب مثال میں تو قابل تصور ہے, لیکن جو مثال میں جس طرح امام زمانہ کے لیے دینا چاہ رہا ہوں وہاں پہ یہ قابل تصور نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, سگنل سے ٹاور ہی کم آ رہے ہیں, ویک آ رہے ہیں, لہٰذا میں تو بہت اچھے سے کھڑا ہوں, یہاں تو روزانہ صحیح ہے, آج ویک آ رہے ہیں تو اس میں ٹاور سے, لیکن جو مثال میں دینا چاہ رہا ہوں وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے. امام در حقیقت خود عالم امکان ہے کہ جس کے وجود سے زمین زمین ہے, آسمان آسمان ہے. توجہ رکھیے گا, امام کے وجود سے زمین زمین ہے, اگر گریویٹی ہے تو امام کے وجود سے ہے, آسمان قائم ہے تو امام کے وجود سے ہے, اگر یہ سانس کا رشتہ ہے تو امام کو جو دل دھڑک رہے ہیں امام کے وجود سے ہے, کیونکہ وہ ولایت رکھتا ہے, ولایت کے میکینزم میں در حقیقت خدا نے ساری چیزوں کو سمودا ہوا. کل شئین احصیناہ فی امام مبین, یہ امام مبین وہ میکینزم ہے ولایت کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بالکل فٹ ایک دم اس کی جگہ پہ مقرر کر کے رکھا ہے, کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, یہ چیز جو ہے وہ نہ جا بجا ہو رہی ہے, یہ چیز مثلا یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, یہاں پہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن خدا کے نظام ولایت کے تحت ہر چیز اوکے اور پرفیکٹ اور اپنی جگہ ہو رہی ہے, کیونکہ وہ کل شئین احصیناہ فی امام مبین, اس نے امام مبین کے اس نظام میں ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام چونکہ علم رکھتا ہے لہذا آپ دیکھیں کہ وہ پریشان نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا برادر اسلام ملک میں سیلاب آیا, بہت سے لوگ پریشان ہوئے, لیکن کیا ہوا, نائب امام زمانہ امام خامنہ رحمت حفظہ اللہ نے کیا کہا کہ اس ظاہری سیلاب کے پیچھے کیا ہے, ایک حکمت پوشیدہ ہے, اس کے پیچھے ایک سرسبز و شاداب تصور موجود ہے جو کچھ عرصے بعد آنے والے, پانی کے ذخائر کم تھے پورے ہو گئے, ٹھیک ہے کہ سیلاب کی کچھ تباہ کاریاں ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے اپنے فوائد ہیں کہ جو دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں, جو علم رکھنے والی آنکھ ہوتی ہے, وہ پھر اسی حساب سے ان مصائب اور مشکلات کا فلسفے کو واضح کرتی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مفید ہیں یا نہیں ہیں, اور جتنا میں امام کو موجود مانوں گا اتنا ہی زیادہ میں امام کے لیے کام کروں گا. تو دوبارہ اسی سوال کی طرف آؤں کہ میں امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میرا میں اپنے وجود کے ساتھ امام کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. اس کا آسان ترین جواب جو میں نے علماء سے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو فیلڈ ہے آپ اس میں ایکسپرٹ بنیں, تاکہ کل امام زمانہ جب تشریف لائیں تو امام زمانہ کو در حقیقت انصار و اصحاب کی ضرورت پڑے گی. یہ جو 313 اصحاب کا تذکرہ کیا گیا ہے, اس کی تفصیل علماء فرماتے ہیں 313 در حقیقت ڈویژنس ہیں, یہ 313 جس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, اور اس کے ماتحت پھر ہزاروں اور اس کے نیچے اور بھی افراد ہوں گے جو دنیا بھر سے امام کے ساتھ شامل ہونے والے. 313 ہیڈ آف ڈویژنس ہیں, درہا گئی ہیڈ آف فیلڈز ہیں کہ 313 کے جو مختلف فیلڈز کو انجام دے رہے ہوں گے, کیونکہ امام تنہا تنہا حکومت نہیں کرے گا, امام جو ہے وہ جنتری لے کر نہیں آئے گا, چھو منتر اور جادو منتر کے ذریعے سے در حقیقت وہ حکومت نہیں کرے گا, انسانی طریقوں کے مطابق حکومت کرے گا, اور پھر وہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ان کے ذریعے سے بھی حکومت کریں گے, کیونکہ بہت سی جگہ پر جو ہے خداوند عالم چونکہ دین کی عظمت کو واضح کرنا چاہتا ہے, لہذا امام کو معجزات بھی عطا کیے گئے, ان معجزات کے ذریعے سے بھی در حقیقت امام حکومت کریں گے, جن آپ کے ساتھ تشریف لائیں گے, ملائکہ کا لشکر جو ہے وہ آپ کے ساتھ آئے گا, اسی طرح کے اور بھی معجزات ہیں کہ جو مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں, ان کو یہاں میں بیان کرنا نہیں چاہتا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا مفید ثابت ہو سکتے ہیں, میرے شب و روز, میری جاب, میری ملازمت, میری تعلیم, میرا گھر بار, میری بیوی بچے. اگر ہم اس غور و فکر کے ذریعے سے اس جواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ میں مفید ثابت ہو سکتا ہوں اعزائے گرامی, تو میں امام کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہوں. جو آج اپنے معاشرے کے لیے مفید ہے, جو آج اجتماعی سوچ رکھتا ہے, کل وہ امام زمانہ کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, جو آج اسلام کی نظر میں مفید ہے, کارآمد ہے, پازیٹیو ہے, وہ کل امام کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. آج جو ناکارہ ہے, نکما ہے, آج جو مایوس ہے, آج جو کٹا ہوا ہے, آج جو گوشہ نشین ہے, وہ کل بھی امام کی در حقیقت امام کے زمانے میں گوشہ نشین ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ زمانہ جس میں مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے, لہذا یہ تیاری ہے. اور میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ اس وقت جو بڑی بڑی فتوحات ہمیں نظر آ رہی ہیں دنیا میں سیاسی طور پر, بڑی بڑی فتوحات کہ آپ دیکھیں کہ پورا داعش جمع کیا گیا شام میں تاکہ شام کو نابود کیا جائے, شام جو اسرائیل کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے, تاکہ وہ گرے گا تو ایران کمزور ہوگا, ادھر فلسطین کی حمایت اور کمک جو ہے وہ اس کا رستہ رکے گا, لیکن خدا نے یہ منظر دکھایا کہ داعش وہاں سے نابود ہوئی, فرار کیا, پھر ان کو بھیجا گیا کہاں پر, عراق میں, وہاں پر ان کو جو ہے در حقیقت امام زمانہ کے مجاہدوں ناصروں نے در حقیقت ان کو مار کے باہر نکالا, ان کو ختم کیا. یہ داعش رہنے کے لیے آئی تھی, قائم رہنے کے لیے آئی تھی, نابود کرنے کے لیے آئی تھی, نابود ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا اس کو. آپ سپر مین دیکھتے ہیں, اسپائڈر مین دیکھتے ہیں, اسپائڈر مین کو کبھی شکست ہوئی ہے؟ جو سی شکست ہوتی ہے وہ ہمیشہ جی وکٹری اس کا مقدر بنتی ہے, فتح اس کے قدموں کو چومتی ہے. داعش کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ نابود کرنے آئی ہے, یہ در حقیقت نابود ہونے کے لیے نہیں آئی تھی. یہ در حقیقت خدائی کھیل یہاں سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ خدا کا نظام سمجھ میں آتا ہے، توجہ رکھیے گا، یہاں پہ امام زمانہ کے وجود کو تسلیم کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ جو ہمیں سیاسی طور پر ہمیں فتوحات نظر آ رہی ہیں کہ حزب اللہ یا حماس جو ہے وہ اسرائیل سے لڑ کر اس کا جنازہ نکال رہی ہے، اس کے جسم سے اس کے ہوا نکال رہی ہے، خدا کیوں دکھانا چاہ رہا ہے؟ یہ جنرل قاسم سلیمانی ایک القدس بریگیڈ کا جنرل جو ہے، ایک وہ تن تنہا ہزاروں لاکھوں میں باری، کیا وجہ ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ چھوٹی سی تنظیم حزب اللہ آج اس اسرائیل پر بھاری ہے کہ جس کا ہوا کھڑا کیا گیا، اور مختلف ممالک مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور آج بھی شکست تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا یہ فتوحات اس لیے دکھانا چاہ رہا ہے کہ در حقیقت تم اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرو۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، جب کوئی فائنل ہوتا ہے تو فائنل سے پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے۔ نیٹ پریکٹس میں کیا ہوتا ہے، جو ٹیم کھیلنے والی ہوتی ہے وہ تو اوریجنل ہوتی ہے، یعنی اس کا جو بیٹس مین ہوگا، جو اس کے بالر ہوں گے، جو فیلڈر ہوں گے، وہ تو اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اس کو جو پریکٹس کرانے آ رہا ہے وہ شہر کا بہترین باولر ہوگا، وہ اس کو پریکٹس کرائے گا، وہ اپنے لحاظ سے بہترین تیاری کر کے آ رہا ہے باؤلنگ کے لیے کہ میں اپنی قومی ٹیم کے اس کرکٹر کو مثلا تیار کرنے آ رہا ہوں۔ نیٹ پریکٹس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ بہترین طریقے سے ان کو پرفارمنس کرنے کے مواقع فراہم کریں تاکہ جب وہ فائنل میں اتریں تو وہ جیت سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، حماس کی فتح، حزب اللہ کی فتح، جمہوریہ اسلامی کی فتح، داعش کی نابودی، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 25 سال تک کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے لیے اسرائیل کے لیے، اور پھر ابھی رہبر معظم نے جو کہا کہ میں اس وقت جو بہت بڑا سعودی عرب سے جو معاہدہ ہوا ہے اسلحے کا، انہوں نے کہا میں بہت زیادہ اس سے پریشان نہیں ہوں، میں اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ بہت جلد یہی اسلحہ اسلامی مجاہدوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ دیکھیں جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، پھر اس کی نگاہیں کہیں کہاں تک دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ نیٹ پریکٹس کرائی جا رہی ہے ہمیں، تاکہ ہم آماد و تیار ہوں، تاکہ کل جب امام آئے گا تو ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ پوری دنیا میں اسلام کو افیون بنا دیا گیا تھا، سلانے والا، کچھ نہیں کرنا، صرف امام حسن کو روٹنا ہے، سینہ پیٹنا ہے اور گھر چلے جانا ہے، صرف یزید مرد آباد کہنا جو 61 ہجری کا ہے، زمانے کے یزید کو چھوڑ دو، امام زمانہ جب آئیں گے خود ہی کام کریں گے۔ یہ دین کیا تھا؟ یہ افیون تھا، یہ زداری کی تھی، افیون تھی، سو جاؤ، سنا سنا کے سن کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا، اسی مردہ زندہ مردہ زمین سے، یحیی الارض بعد موتہا، وہ کیا ہے، زمین کو زندہ کرتا ہے، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، وہ کیا ہے، اسی سرزمین سے، اسی حوضے سے، اسی ملک سے ایک خمینی پیدا ہوتا ہے جو پورے عالم کائنات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا، ان کی پلاننگ میں نہیں تھا۔ پھر امام خمینی کو جلا وطن کیا جاتا ہے، پلاننگ میں تھا کہ وہاں کی مرجعیت پہ امام خمینی ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں سے امام خمینی دوبارہ، اور پھر 8 سال مسلسل جنگ، لیکن کیا ہوا، ایران سرفراز پیروز ہے، سربلند ہے، اور پھر جہاں جہاں یہ انقلاب جا رہا تھا وہاں پر راستہ روکنے کی کوشش کی، جہاں جہاں بند باندھے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں انقلاب نے قدم رکھے، صحیح معنی میں لوگ ولایت فقیہ سے مربوط و متصل ہوئے، فتح و نصرت مقدر بنی ہے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ لہذا یہ جو کچھ بھی خدا دکھا رہا ہے، یہ ہمارے حوصلے بلند کرا رہا ہے، وہ زمانہ انشاءاللہ نزدیک ہے، انشاءاللہ نزدیک ہے۔ دعا تو یہی کہ ہم اپنی آنکھوں سے امام کے ظہور کو دیکھیں، لیکن عزیزان گرامی، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں مثال دے رہا تھا کہ کیوں دین سے اتنا متمسک قرار رہنے کا ذکر کیا گیا ہے، استقامت ہونی چاہیے، مستحکم ایمان ہونا چاہیے، دوسرے الفاظ میں آپ کو درحقیقت بنیاد پرست ہونا چاہیے. بنیاد پرستی آج ایک گالی بنا دی گئی ہے، بنیاد پرستی گالی نہیں ہے. بنیاد پرستی نے اپنی جڑ سے، اپنے دین اور عقائد کی جڑ سے در حقیقت مضبوطی سے اس کا دامن تھامے رہنی ہے. بنیاد پرستی فنڈامنٹلزم گالی نہیں ہے. چونکہ امام زمانہ کے ناصروں کی ایک صفت یہ ہے کہ فنڈامنٹلسٹ ہوں گے، بنیاد پرست ہوں گے، یعنی ان کا ایمان مستحکم. بنیاد پرستی نہیں، ایمان مستحکم ہے اس کا، وہ ایمان کا سودا کرنے والا نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ روایت مطلب صبح جائے گا مومن ہوگا، شام میں آئے گا کافر ہوگا، یہی صورتحال ہے. کافر سے مراد وہ کافر نہیں ہوگا جو دین اسلام کو چھوڑ دے. یہ آج جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صبح نوجوان جاتا ہے، کسی اور طرح واپس آتا ہے، کسی اور شکل میں عقیدہ مہدویت پہ، اسلام پر، دین پر اس کا ایمان، یا قرآن پہ اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو اس کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. یا کافر سے مرد وہ کافر نہیں ہے کہ صبح نکلے گا مسلمان ہوگا بعد میں کافر. کافر سے مرد یہ ہے یعنی اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ مستحکم ہو جائے گا. امام کے جانصاروں کی جو بنیادی ترین صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے ان کا ایمان کا استحکام، ایمان کا استحکام. تو یہ جو کہا ہے کہ اپنے دل کو دین سے مربوط رکھو تاکہ جتنا تمہارا دل دین پر قائم رہے گا، دین پر عمل پیرا ہوتا رہے گا، یہ امامت کے سگنل جو ہیں اس کے ذریعے سے اس تک پہنچتے رہیں گے. دین کے ذریعے سے امام دین کی لینگویج میں باتیں کرے گا، امام انسانی کی لینگویج میں باتیں کرے گا، امام کسی اور لینگویج میں آ کے باتیں نہیں کرے گا. امام وہ بات کرے گا جو دین کی ہوگی. لہذا کہا دین سے متمسک رہو. اور اسی دین کو ناکارا اور نابود کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آج بڑے بڑے لوگ اپنے گھروں میں ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس کی محفل سجا رہے ہیں دھمال کے نام پر، رقص و سرور کے نام پر. آج جو ہے یہ رقص و سرور جو ہے امام بارگاہوں میں ہو رہا ہے، علم کے نیچے ہو رہا ہے، مسجد کے دروازے کے سامنے ہو رہا ہے. یہ اگر آج ہم نہیں بولے تو کل یہ مسجدوں میں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ امر بالمعروف نہیں کیا تو یہ دین کا جز بن جائے گا. آج کثرت سے، اگر آج سے 15 سال پہلے علماء بولتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. پانی ابھی سر سے نہیں گزرا ہے. اگر بولیں، اور صرف یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پیار سے سمجھائیں، آگاہ کریں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. مجھے بہت اچھا خط لگا مولانا اشرف قادری صاحب کا، جو لاہور میں انہوں نے ان اپنے گھر میں رسو سرور کرنے والے اور جو ایک بہنگم طریقے سے انہوں نے میلاد منایا، ان کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ واقعی کوئی تو ہے کہ جو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہمارا کام امر بالمعروف کرنا ہے. عزیزان کرام، یاد رکھیے گا، تو امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. امام کو موجود ماننا ہے، صرف موعود نہیں ماننا. جب موجود مانیں گے تو پھر ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ہم کام بھی کریں گے، پھر ایمان کے استحکام کے لیے بھی کام کریں گے. اور اس کے لیے شرط یہی ہے کہ مل جل کر ٹیم ورک کی صورت میں امام کے لیے کام کرنا ہے، اجتماعی طور پہ کام کرنا ہے. ممکن ہے کہیں چھوٹے موٹے اختلافات آپس میں نظر آئیں کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مثال کے طور پر ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان اختلافات کو ختم کریں. اگر ان اختلافات کو ختم نہ کیا جائے تو یہ آگے جڑ کر بہت بڑی بڑی دراڑوں میں درحقیقت تقسیم ہو جائیں گے. لہذا میں ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے صرف نصیحت کر سکتا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ میرے کوئی کردار نہیں ہے، کہ جہاں جس قسم کے بھی اختلافات ہیں ان کا سدباب کیا جائے، ان کے روٹس کو تلاش کیا جائے، اور آپس میں پیار و محبت کے ذریعے سے اس چیز کو حل کیا جائے تاکہ ہم باہم شروع شکر ہو سکیں اور امام زمانہ کے لیے در حقیقت تیار ہو سکیں. اس لیے کہ اتحاد اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، ہمیں جتنا متحد ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہمیں متحد ہونا چاہیے. جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں امام زمانہ کے ناصروں میں سے قرار دے. ہمارے کام، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا شب و روز سب امام کی نصرت کی راہ میں خرچ ہو. بار اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و ناصروں میں شمار فرما. ہمیں ان کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے والوں میں سے قرار دے. بار الہ ہماری گناہگار آنکھوں کو ان کے جمال پر نور سے منور فرما. آج کی شب شب دعا ہے, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, خصوصاً ان کے لیے دعا کریں کہ جن کے دلوں میں آپ کے لیے یا آپ کے دل میں خدا نخواستہ کسی کے لیے کینہ یا بغض یا عداوت یا نفرت کے جذبات ہیں. سب سے پہلے اس مومن کے لیے دعا کریں کہ جس کے لیے آپ کے دل میں برے جذبات. آپ یقین کیجئے آپ کی دعا آپ کے اور اس مومن کے دل میں فاصلے ہیں, تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں خداوندہ. اور میں ہمیشہ کبھی بھی دیکھتا ہوں کہ میں کسی مشکل میں ہوں تو پہلے ان لوگوں کو, ان ناموں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن سے میں نے کبھی کوئی برا عمل کیا ہو, برا بیہیو کیا ہو, کوئی برا عمل مجھ سے سرزد ہوا ہو, کوئی بے احترامی ہوئی ہو, تو میں ان کی نسبت تلاش کرتا ہوں کہ پہلے اس کے لیے دعا کروں تاکہ اس کا دل مجھ سے صاف ہو جائے. تو ان مومنین کے لیے دعا کریں کہ جن کے اور آپ کے دلوں میں دوریاں موجود ہیں. خداوندہ تجھ سے آج کی شب شب مغفرت ہے, ہمیں اپنی مغفرت کے پردے میں اور سائے میں ڈھانپ لے. بار الہ آج کی شب تیری بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے, جب اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جب روزگار و روزگار عطا فرما, ان کی شادی کے, مسکن کے, جاب کے اسباب نہیں انہیں اسباب کو مہیا فرما, ہمارے اسیروں کو رہائی عطا فرما, خصوصاً مسنگ پرسنس کے لیے. میں نے ابھی انچل میں چونکہ تفصیل سے گفتگو کی یہاں پہ نہیں کی, ہمارے میلادوں میں مسنگ پرسنس کا تذکرہ نہیں ہے, ہمارے میلادوں میں آیت اللہ ابراہیم زکزکی کی رہائی کا تذکرہ نہیں ہے, ہمارے میلادوں میں مجلسوں میں کوئٹہ کے مظلوموں کا یا دنیا میں جہاں کے بھی مظلوم ہیں, یمن کے مظلوم ہیں, ان کا کوئی تذکرہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ جناب وہاں کے مسائل نہیں, جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے عزیزان گرامی وہ امام زمانہ سے السلام علیکم امام الانس والجان, انسانوں کا امام ہے. کیا یمنی انسان نہیں ہے؟ کیا مسنگ پرسن انسان نہیں ہے؟ کیا آیت اللہ ابراہیم زکی انسانوں میں نہیں آتے؟ یہ جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں کیا انسانوں میں نہیں آتے؟ اگر یہ سب انسان ہیں اور امام زمانہ ان کا امام ہے تو ان کا درد میرا درد ہونا چاہیے تھا. ہماری محفلوں میں ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے, ان کے لیے صدائیں ہونی چاہیے, ان کے لیے احتجاج ہونا چاہیے. خداوندہ ہمارے تمام مسنگ پرسن کو, خصوصاً آیت اللہ ابراہیم زکزکی کو رہائی عطا فرما, ہمارے شہدا کو شہدا کربلا کے ساتھ محشور فرما. بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, غم دین کے. ہم جب تک دنیا میں رہیں اس دین سے وابستہ رہیں, اور آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ الحم پڑھ کے اپنے تمام مرحومین, تمام شہدا کو اس سال کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.